बुध 30 मई के सैरबीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। 31 मई को पाकिस्तान की सियासी तारीख में नया बाब रकम होने जा रहा है और दूसरी मरतबा एक जमहूरी हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। जमहूरियत पाकिस्तान में क्या जड़ पकड़ गई है, तजियाकार कहते हैं।
लेकिन दरअसल पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत मेरे ख्याल में पनपने में अब कुछ देर बाकी है।
तफसील खबरों के बाद।
यह BBC उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की सियासी तारीख में दूसरी मर्तबा आवाम के वोट से मुंतखब होने वाली हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल करने जा रही है। तफसील के साथ सारा हसन।
30 बरस कबल 29 मई को ही मुस्लिम लीग की एक हुकूमत को एक आमिर ने बरतरफ कर दिया था। 30 बरस बाद पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, क्या जमहूरी रवैयों में तब्दीली आई है, अस्करी और सिविलियन क़यादत में इक़्तदार की रस्साकशी किस हद तक बढ़ी या कम हुई है, सियासी कारकुनों की सियासी जमातों में कदर मनसद बढ़ी है या कम हुई है, आज के सैरबीन में हमने इन्हीं बुनियादी नौयत के सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश की है।
आप इस मौजू पर तफसीली रिपोर्ट सैरबीन में आगे चलकर समरा फातिमा की ज़बानी सुन सकेंगे। मलका बरतानिया ने पाकिस्तान के मास्टर यूब को नौजवानों की जिंदगियों और तालीम के मेयार को बेहतर बनाने पर 54वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट एजाज से नवाजा है। हुबैद मलिक।
मास्टर अयूब एक फायरमैन हैं जो ऐसे बच्चों के लिए एक ओपन एयर स्कूल चलाते हैं जो तालीम का खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने आज से 30 साल कबल इस्लामाबाद के एक मकामी पार्क में 4 बच्चों को पढ़ाने का आगाज किया था। अब ये तादाद बढ़कर 250 बच्चों तक पहुंच गई है जिन्हें दोपहर से गुरूब आफ्ताब तक मुफ्त तालीम दी जाती है। मास्टर अयूब ने एजाज मिलने पर मलका बरतानिया का शुक्रिया अदा किया है। उनका कहना है कि उनका स्कूल पाकिस्तान में हर मजहब और रंगो नस्ल से ताल्लुक रखने वाले बच्चे के लिए है।
ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में गुज़िश्ता रोज़ कत्ल किए जाने वाले इंसानी हकूक के सिख कारकुन की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि चरणजीत सिंह अपनी दुकान पर मौजूद थे जब उन पर नामालूम मसल्ला अफराद ने फायरिंग की जिसका मकसद ताहाल वाज़े नहीं हो सका। मकतूल के आबाओ अजदाद सदियों से इस इलाके में रिहाइश पजीर थे जिनका ताल्लुक़ कबायली इलाके कुरम एजेंसी से था। पाकिस्तान में सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान फायरबंदी के माहदे के बाद इंडिया के ज़र इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर के हज़ारों अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए हैं। हुमैरा कंवल।
गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी था जिसकी वजह से 50,000 अफराद ने स्कूलों और कॉलेजों में पनाह हासिल की थी। रवां साल के आगाज में लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ दर्जनों अफराद झड़पों के दौरान मारे गए थे। गुज़िश्ता रोज इंडिया और पाकिस्तान के आला फौजी अफसरान इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि 2003 में किए जाने वाले फायरबंदी के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा।
अफगान हुक्काम का कहना है कि दारुल हुकूमत काबुल में वजारत दाखिला की इमारत के अहाते में उसकी सिक्योरिटी फोर्सेज की मुसल्ला अफराद से झड़प हुई है जिसके दौरान कम अज कम एक पुलिस अफसर हलाक और दीगर 7 जख्मी हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि इमारत के गेट के करीब पहले एक बम धमाका हुआ जिसके बाद शदीद फायरिंग शुरू हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते तालिबान ने शहरियों को खबरदार किया था कि वो फौजी और इंटेलिजेंस सेंटर्स से दूर रहें क्योंकि वहां मजीद हमले किए जा सकते हैं। इसराइल और फलस्तीन की इस्लामी तहरीक हमास के दरमियान जंगबंदी से मुतालिक मुतजाद इत्तला आ रही हैं। ताबिंदा कोकब।
हमास के रहनुमा खलील अलहया का कहना है कि आज कई पार्टियों की मदाखलत के बाद उनका ग्रुप जंगबंदी पर आमादा हुआ है। इस्लामी जहाद ने भी दावा किया है कि जंगबंदी हो गई है लेकिन इसराइल ने इनकार किया है और अस्करियत पसंदों को ठिकाने लगाने का इरादा किया है। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना का इजलास भी आज बुलाया गया है जिसमें हालिया झड़पों पर गौर किया जाएगा जो कि 2014 के बाद से सबसे शदीद झड़पें हैं। उधर इसराइली फौज का कहना है कि उसने गुज़श्ता रात रॉकेट हमलों के बाद 25 फलस्तीन अहदाफ को निशाना बनाया है। अक्वामे मुत्तहिदा ने सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया है।
फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि गुज़िश्ता साल सऊदी अरब ने लबनानी वज़ीर आज़म साद अल हरीरी को कई हफ्ते कैद में रखा था। फ्रांसीसी सदर ने दावा किया कि साद अल हरीरी को आज़ाद कराने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया और अगर ऐसा ना किया जाता तो इस वक्त लबनान में जंग हो रही होती। याद रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में लबनान में सियासी बहरान उस वक्त पैदा हुआ था जब सऊदी अरब से साद हरीरी ने मुस्ताफ़ी होने की تقریر کی اور کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ ایران کی حمایتی جماعت حزب اللہ کو ان کو قتل کر دے گی. تاہم سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے فرانسیسی صدر مینول میکرون کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے. اور انڈونیشیا کی ایک خاتون فیشن ڈیزائنر جنہوں نے نیو یارک فیشن ویک میں اپنی تمام ماڈلز کو سر پر اسکارف پہنا کر ایک تاریخ رقم کی تھی, اب انہیں فراڈ کرنے پر 18 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے. ڈیزائنر انیسا حسیبن اور ان کے شوہر پر فرسٹ ٹریول نامی ٹریول ایجنسی کے ذریعے فراڈ کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دوسری مرتبہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے. آج سیربین کا بڑا موضوع یہی رہے گا, لیکن اس سے پہلے لاہور سے ایک اہم سیاسی خبر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ پنجاب میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنا ہی تجویز کردہ نام واپس لے لیا ہے. پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں محمود الرشید نے ایک پریس کانفرنس میں اس کا اعلان کیا اور کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا. تفصیل سنیے ہمارے ساتھی عمر دراز سے.
چند روز قبل جب لاہور میں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ کا نام منتخب کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے تو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ناصر محمود کھوسا کے نام پر دونوں کا اتفاق ہوا. ناصر محمود کھوسا کا نام پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں محمود الرشید کی جانب سے دیے جانے والے ناموں میں شامل تھا اور وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے اس پر اتفاق کیا. اس کے بعد میاں محمود الرشید ہی کو ایک پریس کانفرنس میں اس نام کا اعلان کرنے کا موقع بھی دیا گیا. اس طرح تاحال پنجاب ملک کا وہ واحد صوبہ تھا جس میں متفقہ طور پر نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کر لیا گیا تھا. تاہم بدھ کے روز ایک حیران کن فیصلے کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریس کانفرنس دوبارہ کی. اس پریس کانفرنس میں پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں محمود الرشید نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ ناصر محمود کھوسا کا نام بطور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب واپس لے رہے ہیں. میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ نئے ناموں پر مشاورت جاری ہے, جس کے بعد متفقہ نام وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو بھجوا دیا جائے گا. تاہم سوال یہ ہے کہ محض دو روز میں ایسا کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنا ہی تجویز کردہ نام واپس لینا پڑا. میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ ناصر محمود کھوسا کے حوالے سے ان کی جماعت میں اور عوام میں بھی یہ تاثر گردش کر رہا تھا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کا نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب بننا مناسب نہیں. ان کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کی کور کمیٹی میں اس پر بحث کی گئی, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ناصر محمود کھوسا کا نام واپس لے لیا جائے گا. تاہم یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا تو نام تجویز کرنے سے قبل اس حوالے سے مشاورت کیوں نہیں کی گئی اور پھر تحریک انصاف دو روز تک مزید انتظار کیوں کرتی رہی. میاں محمود الرشید کا کہنا تھا کہ ناصر محمود کھوسا کا نام ان کی جماعت سے جلد بازی میں تجویز ہوا. تاہم پاکستان تحریک انصاف کو ان کے اس فیصلے پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کا غیر سنجیدہ رویہ ظاہر ہوتا ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان قائرہ کا کہنا تھا کہ جو جماعت ایک فیصلے پر قائم نہیں رہ سکتی وہ ملک کیسے چلا سکتی ہے. چند مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ آئینی طور پر تحریک انصاف قانونی طور پر اب نام واپس لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت متبادل نام کے لیے مشاورت کر رہی ہے, جس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے رابطہ کیا جائے گا. عمر دراز بی بی سی نیوز لاہور.
اور اب بات کرتے ہیں آج سیربین کے بڑے موضوع کی. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دوسری مرتبہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے والی پاکستان مسلم لیگ کی حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے. 30 برس قبل 29 مئی کو ہی مسلم لیگ کی ایک حکومت کو ایک عامر نے برطرف کر دیا تھا۔ 30 برس بعد پاکستان میں جمہوری نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں؟ کیا جمہوری رویوں میں تبدیلی آئی ہے؟ عسکری اور سویلین قیادت میں اقتدار کی رسہ کشی کس حد تک بڑھی یا کم ہوئی ہے؟ سیاسی کارکنوں کی سیاسی جماعتوں میں قدر و منزلت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ آج کی سیربین میں ہم نے انہی بنیادی نوعیت کے سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ راجہ ظفر الحق حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ کے سینئر ترین رہنما ہیں، جو 30 برس قبل اس حکومت میں بھی شامل تھے جسے ضیاء الحق نے برطرف کر دیا تھا۔ جمہوری حکومت کے 5 سال مکمل ہونے پر میں نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ اس پیش رفت کو پاکستان کے سیاسی تاریخ کے تناظر میں وہ کیسے دیکھتے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوشگوار ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومتوں کو پہلے ختم کیا جائے مڈ ٹرم میں، یہ ان کو پچھلی حکومت نے بھی اپنی مدت پوری کی، اس حکومت نے بھی مدت پوری کی، تو یہ ایک خوشگوار سلسلہ ہے۔ جو کہ اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا، اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے، نہ وہ طریقہ درست تھا نہ اس کے لیے وجوہات درست تھی، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کو اگر قائم ہوئے وقت گزر چکا ہے اور اپنی مدت پوری کر رہی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے۔
زبر صاحب، پاکستان مسلم لیگ کی منتخب حکومت کل اپنے 5 سالہ مدت پوری کرنے جا رہی ہے، تو ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے یہ آپ کے لیے کس قدر اطمینان بخش بات ہے؟
میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے یا ہو رہا ہے وہ ایک بہت تکلیف دہ صورت ہے۔ باقی ہماری حکومت اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اگر اپنی مدت پوری کر رہی ہے تو وہ ایک بہت خوشگوار چیز۔
ظفر صاحب، گزشتہ 5 برس پہ آپ اگر آپ نظر ڈالیں تو ایسی کون سی وہ روایات قائم ہوئی ہیں یا ہو سکی ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکے کہ پاکستان میں آنے والے برسوں میں جمہوریت مستحکم ہوگی اور اگلی منتخب حکومت بھی اپنی مدت پوری کر سکے گی؟ کیا ایسی کوئی باتیں ہیں؟
اگر یہ اس طریقے کار کا تسلسل رہتا ہے تو جمہوریت مستحکم ہوگی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا۔
اچھا، تو جس احتساب کا مسلم لیگ نون کو سامنا رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا جمہوری نظام سے اس میں بہتری پیدا ہوگی یا اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟
میرا خیال یہ ہے کہ حکومتوں کو کام کرنے دینا چاہیے اور ان کی تبدیلی صرف ووٹ کے ذریعے سے آنی چاہیے۔
ظفر صاحب، آپ کے خیال میں کیا گزشتہ 5 برس میں فوج اور عدلیہ نے اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر کام کیا ہے یا اس سے تجاوز کیا انہوں نے؟
اس میں ملک کے اندر دو رائے موجود ہیں۔ اب عدلیہ اگر ہر معاملے میں مداخلت کرے گی تو اس کا تاثر بھی کچھ اچھا نہیں رہتا۔
اچھا، تو کیا احتساب سے کیا سیاسی نظام میں کرپشن کو دور کرنے میں مدد ملے گی؟
کس نظام میں؟
احتساب سے سیاسی نظام میں کرپشن کو دور کرنے میں کیا مدد
مل سکے گی؟ احتساب اگر بے لاگ ہو، منصفانہ ہو اور حقائق پر ہو
جی
تو اس سے مدد ملے گی، لیکن اگر وہ ٹارگیٹڈ ہو تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔
یہ تھے حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ کے سینئر ترین رہنما راجہ ظفر الحق۔ پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی کردار اہم رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی گزشتہ حکومت نے پہلی مرتبہ آئینی مدت مکمل کی اور اب مسلم لیگ کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں جمہوریت کس حد تک مستحکم اور مضبوط ہوئی ہے؟ اسی سوال کے ساتھ میں نے بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر سے۔
دیکھیے، یہ جو فوجی امریتوں سے کے خلاف جد و جہد کرتی رہی ہیں جمہوری طاقتیں اور جو قربانیاں دی ہیں، اور اس سے عوام کا جو سیاسی شعور ہے وہ بلند ہوا ہے، اور سیاسی شعور ایک ایسی چیز ہے جو ایک سطح پہ پہنچ جائے تو پھر وہ واپس نہیں آتا، وہ اسی سطح پہ رہتا ہے یا اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کی ضمانت کہ اب ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی ہے اور حکومتیں انتخابات کے ذریعے بدلیں گی، یہ ہمارا سیاسی شعور ہے جو ہمارے عوام نے اس اپنی جمہوری جد و جہد کے دوران حاصل کیا ہے، تو میں ملک میں جمہوریت کا مستقبل روشن دیکھ رہا ہوں۔
داد صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کا دعویٰ کیا ہے، تو کیا پچھلے 5 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے اس دعوے پر پوری اتری ہے؟
میرے خیال سے تو کوئی بھی غیر جمہوری بات ہم نے نہیں کی ہے، بلکہ 10 سال تو ہم مرکز و صوبے دونوں میں رہے اور اب ہم 5 سال سے صوبہ سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ مقاومت کی سیاست کی ہے. اس حکمت عملی نے ہمیں رزلٹ دیے ہیں اور ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم الیکشن جیتے ہیں یا دوسرے الیکشن جیتے ہیں یا کوئی تیسرا الیکشن جیتے، ملک میں فوجی امریت اب نہیں آ سکتا.
اچھا، پاکستان میں سیاسی جماعتیں فوجی مداخلت کی بھی شکایت کرتی ہیں اور الزامات بھی لگاتی ہیں، لیکن جمہوریت کو مضبوط کرنے میں ان کا اپنا کردار کس حد تک مثبت رہا ہے؟
جو فوج کی مدد سے آتے ہیں تو وہ اس قسم کی شکایتیں کرتے ہیں. اب دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں وہ انتہا پسندوں اور فوج کی مدد ہمیشہ تلاش کرتی ہیں، اور ان کا آپس کا جو جھگڑا ہے وہ سوکنوں کا جھگڑا ہے. تو یہ ان کے پاس، کیونکہ دائیں بازو کے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہوتا، اور وہ مقامی جو بااثر افراد ہیں ان کو جمع کے، جن کے لیے انہوں نے لفظ نکالا ہے الیکٹیبل کا، اور اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے الیکٹیبل لے لیے، ہم نے کہتے نہیں تمہارے الیکٹیبل توڑ کے ہم نے لے لیے. تو یہ سیاست کا یہ طریقہ ہے کہ جو مقامی طور پہ بااثر افراد ہیں ان سب کو جمع کرو، جتنے زیادہ جمع کر سکو، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک سیاسی پارٹی کہہ دو. سیاسی پارٹی کے لیے ایک بنیادی نظریہ ہوتا ہے، سیاسی پارٹی کے اصول ہوتے ہیں، اور پھر سیاسی پارٹی کی اپنی تنظیم ہوتی. اب میں کل تک جنرل سیکرٹری تھا، چند ماہ پہلے تک صوبہ سندھ کا، پوری پارٹی کی تنظیم وہ میرے ساتھ کام کر رہی تھی. آج میں نہیں ہوں، وقار مہندی سیکرٹری جنرل ہیں، پوری پارٹی کی تنظیم ان کے ساتھ کام کر رہی ہے اور میں بھی انہیں کے ساتھ کام کر رہا ہوں. تو یہ جو بات ہے کہ ایک نظریہ اور ایک تنظیم، یہ کسی الیکٹیبل کے آنے یا جانے سے یہ متاثر نہیں ہوتی. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے میں پارٹی کا جو کیجیے
یہ آپ نے
بنیاد ہے.
جی آپ نے نظریہ اور تنظیم کی بات کی،
پارٹی
جی آپ نے کہا کہ نظریہ اور تنظیم
دونوں سے بنتی ہے،
جی ان دو چیزوں سے بنتی ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو اس پارٹی نے اپنے اندر ایسے کون سے اقدامات کیے ہیں جن سے کہا جا سکے کہ ان کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوئی ہے؟
نہیں، جمہوریت کی 4 اصولوں میں سے ایک اصول ہے ہمارا. 4 اصول جو ہے ہماری پارٹی کے بنیادی،
پارٹی کے ایسے اقدامات جو اسے مضبوط بناتے ہیں جمہوریت کو اور بھی زیادہ، ایسے کوئی پارٹی کے اقدامات ہیں؟
دیکھیں نا، اگر نظریے پہ ہم ہیں، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہماری سیاست ہے اور جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے سیاسی پارٹیاں بنی، کیونکہ عامر جو ہے وہ سیاسی بیساکھیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. جتنی جد و جہد ہم کر چکے ہیں 50 سال کی طویل، اور اس میں جو بہت سے ہزاروں گمنام سپاہیوں کی قربانیاں شامل ہیں، اور لسانیت کے خلاف، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جس طریقے سے سینہ سپر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، وہ ہماری قوت ہے. اور ہم اپوزیشن میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ہم آمریت کے سامنے جم کے کھڑے ہوتے ہیں. ایسے بھی عناصر ہیں کہ جو دستخط کر کے جدے چلے جاتے ہیں، ہم جیل چلے جاتے ہیں.
یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تاج حیدر. جمہوریت کے لیے حکومت کی مدت کا پرامن طریقے سے مکمل ہونا کتنا اہم ہے، اسی بارے میں میں نے پاکستانی منصف اور سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر اعجاز حسین سے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے کہ عموری منتخب حکومت ایک پرامن انتقال اقتدار کی طرف جا رہی ہے، کیا یہ پاکستانی جمہوریت کے لیے پیش رفت ہے؟
بالکل، پاکستان میں یہ جو جمہوریت کا استحکام ہے جو کہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے، سفر تو لگتا ہے اسی جانب ہو رہا ہے. تو اس میں ابھی تو میں خیال ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی غیر آئینی چیز ہے یا یہ قابل تحسین نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ ہمارے ساتھ جماعت ہوئے ہیں، خاص طور سے اپوزیشن میں میجورٹی کا سپورٹ دیتے ہوئے انہوں نے نامزد کر دیا ہے وزیر اعظم کو بھی، جو کہ بری حکومت کے درجہ ہوئے ہیں.
تو یہ نئی روایت جو قائم ہوئی ہے یہ تسلسل کی، تو اس کی وجہ سے کیا سول لیڈرشپ کے لیے اسپیس بڑھی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟
ہاں، ایک لحاظ سے تم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مثبت پیش رفت ہے، جہاں پہ سیولین جو ہیں جو حکومت وقت میں اور ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہیں جس میں طریقے کو آپ عمران خان کی جماعت بھی لگاتی ہے، انہوں نے سیاسی میجورٹی کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے ایک لحاظ سے اپنے لیے وہ اسپیس جو ہے برقرار رکھی ہے، جہاں پہ جو باقی ادارے ہیں خاص طور سے حکومت کے حوالے سے جو غیر متقل ادارے ہیں انہیں جو ہے موقع نہیں ملا کہ وہ اپنی اپنے حساب سے جو ہے وہ ڈائریکشن کریں اگلے الیکشن کی یا الیکشن فور کلاس سے ملتوی کرنے کے حوالے سے. تو میں اس بات سے متفق ہوں کہ فی الوقت جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوینین نے اس پیج کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
ادھر صاحب, ابھی بھی پاکستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ سول لیڈرشپ میں فوج کی مداخلت جاری ہے, آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, یہ جو مسئلہ یا سوال جو ہے کہ پاکستان کی سیاست میں فوج کا کتنا اثر ہے یا اس میں ان کی کتنی مداخلت ہے, یہ تو ایک ہمارا اسٹرکچرل پرابلم ہے اداروں کے باہمی تعلقات کے حوالے سے, اور ان کا اثر رہا ہے اور میری نظر میں ابھی بھی ہے. مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ابھی بھی جو الیکشن آپ کے ہوں گے جولائی میں, اس کے کنڈکٹ میں, اس کی سپرویژن میں, اس کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا, وہ سارا فوج کے ذمہ ہے جو کہ آئین کے اندر آ جاتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت, ہماری عوام یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فوج جو ہے وہ بہتر طریقے سے الیکشن کروا سکتی ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے. ابھی یہ تاثر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کی کافی جو سیاسی جماعتیں ہیں جس میں ایک والد نواز شریف کی جماعت بھی تھی, وہ بھی فوج کی روپ سے نکلی ہے. پیپلز پارٹی آج کی جو ہے وہ بھی بڑی حد تک فوج کے حوالے سے مثبت رائے رکھتی ہے, تو فوج کا اثر تو ہے. لیکن ابھی جو الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ شاید اب وہ نہیں چاہ رہے کہ اس پروسیس کو روکا جائے, تو یہ ایک خوشائن لیول ہے.
ایسا پاکستان میں فوج اور سول لیڈرشپ کے تعلق کا جو ایک ایکویشن ہے, اس میں عدم توازن کا ذمہ دار ہے کون, سیاسی قیادت ہے یا عسکری قیادت ہے؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں تو اپنی تحقیق کی بنیاد پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کے ایک لحاظ سے سارے ذمہ دار ہیں, اور شاید ہماری سیاسی جو قیادت ہے جو 1950 کی دہائی سے چل رہی ہے, جس میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی تھی, پھر نون کی مختلف شکلیں, چاہے وہ مسلم لیگ جنیدی ہے, چاہے مسلم لیگ نواز شریف ہے, چاہے مسلم لیگ قائد اعظم ہے, تو یہ ساری جو سیاسی ہماری جماعتیں ہیں, سیاسی قیادت, میرا خیال ہے وہ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے اندر نہ تو یہ اہلیت پیدا کی ہے کہ وہ ایک سیاسی وژن کے ساتھ پاکستان کو جمہوری طریقے سے چلا سکیں, اور نہ ہی انہوں نے اپنے مفادات کو, ہمارا جو لارجر انٹرسٹ ہے پاکستانی ریاست کا, معاشرے کا, اس کے اوپر انہوں نے اس کو فوقیت دی ہے. تو یعنی انہوں نے یہ جو آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے اسپیس کریٹ کی ہے اور اپنے اندر کیپیبلٹی کو پورا نہیں کیا, تو پھر جو دوسرے ادارے ہیں جو کہ جن کے اپنے مفادات ہیں سیاست کے حوالے سے, واضح پہنچنے کے حوالے سے, تو وہ اسپیس کو قابو کر لیتے ہیں. لیکن دوسرا آرگومنٹ میرا یہ ہے کہ آئین کے اندر دھارا جو غیر منتخب ادارے ہیں ان کو اصولی طور پہ سیاست میں نہیں آنا چاہیے.
تو یہ بتائیے کہ پاکستان کے جو زمینی حالات ہیں اس میں کیا ماڈل ہونا چاہیے, کس طرح کا ایک ماڈل ہو, کیا دنیا کے کسی اور ملک کا کوئی ایسا ماڈل ہے جو پاکستان کے حالات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟
پاکستان کے موجودہ سول حالات کے اوپر میں نے اپنا ایک نیا پرسپیکٹو دیا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے, جس کو میں نے ہائبریڈائز ریلیشن شپ کا نام دیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک ایسا ایک نظام ہے جس کے اندر ہماری سیاسی قیادت یا حکومت اور اپوزیشن کی جماعتیں اور فوج وغیرہ جو ہیں وہ سارے بیٹھ کے آئین کے تحت پاکستان کو ایک مثبت سمت میں لے جا سکتے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے ہائبریڈائز ریلیشن شپ کا, تو جس کو تھوڑا سا مزید ریفارم کر لیا جائے کہ وہ آئین کے اندر ہو, تو اس کی شکلیں تو پوری دنیا میں پائی جاتی ہیں, خاص طور پہ ایڈوانس ڈیموکریسیز میں. امریکہ کے اندر جو ماڈل ہے اس میں یہ نارملی یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ ان کی سیاسی قیادت اور ان کی جو فوج ہے وہ خاص طور پہ امور جو داخلہ ہیں اور جو خارجہ ہیں, خاص طور پہ خارجہ جو ہیں فوراً پالیسی کے حوالے سے, وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. تو وہاں پہ سولین اور جو فوج ہے وہ باہر بیٹھ کے معاملات طے کرتے ہیں, اور پھر فوج ان کی سوچ کے مطابق اس پہ ہمیں برآمد کرتی ہے. اسی طرح سے انگلینڈ میں اور فرانس میں بھی ہے. تو یہ جو ایڈوانس ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس نے لیڈ کرنا ہے یا کس نے جو ہے رائے دینی ہے یا کس نے رائے پہ عمل کرنا ہے, وہاں پہ سوال یہ کہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں کیا چیز بہتر ہو سکتی ہے جو ان کو آگے لے کے چلے. تو پاکستان میں ہم عام ابھی اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے جہاں پہ سویلین اور جو ہمارے باقی ادارے ہیں وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھیں اور وہ پاکستان کے لیے کام کریں.
یہ تھے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر اعجاز حسین. 31 مئی کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے, اور دوسری مرتبہ ایک جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کر رہی ہے. آج سیربین کا بڑا موضوع یہی ہے, اور اس بارے میں ہم نے کئی سیاسی ماہرین سے بات کی جس کو ہم آپ کو پروگرام میں آگے بھی سنائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہاں آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتے چلیں کہ بیلجیم کے مشرقی شہر لیج میں 2 خواتین پولیس افسران اور ایک راہگیر کو ہلاک کرنے والے شخص کے بارے میں بیلجیم کے وزیر داخلہ جان جمبون نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے ایک رات قبل بھی ایک شخص کو قتل کیا تھا. اب پولیس نے اس واقعے کو دہشت گردی قرار دے دیا ہے اور تحقیقات شروع کر دی ہے. حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے اور اس کا نام بینجمن ہرمن بتایا گیا ہے, جس کی عمر 36 برس تھی. بیلجیم کے وزیر قانون کون گینز نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ خود کو 4 افراد کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ہرمن نے 2 پولیس افسران پر حملے کے دوران اللہ اکبر کے نعرے بھی لگائے تھے۔ حملہ آور کو سوموار کو عارضی طور پر مقامی جیل سے رہا کیا گیا تھا، جہاں وہ منشیات کی فروخت اور چوری کے جرائم میں سزا کاٹ رہا تھا۔ مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ غالباً وہ جیل میں انتہا پسند ہو گیا تھا۔ سیبین میں آگے چل کر ایک بار پھر ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت پوری کر رہی ہے۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے عبدالرشید شکور سے۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی کرکٹ کمیٹی نے ٹاس ختم کرنے کی تجویز مسترد کرتے ہوئے اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرکٹ کمیٹی نے اپنے اجلاس میں تمام کرکٹ بورڈز پر زور دیا ہے کہ وہ ٹاس ختم کرنے کے بجائے ایسی پچز کی تیاری پر توجہ دیں جو بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں توازن رکھتی ہوں۔ واضح رہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے ٹیسٹ میچوں میں ٹاس ختم کرنے کی تجویز کی حمایت کی تھی۔ آئی سی سی کی کرکٹ کمیٹی نے بال ٹیمپرنگ میں ملوث کھلاڑیوں کی سزاؤں میں اضافے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ پاکستانی آل راؤنڈر شاہد آفریدی ویسٹ انڈیز کے خلاف کل لارڈز میں ہونے والے T20 میچ میں ورلڈ 11 کی قیادت کریں گے۔ انگلینڈ کے آئن مارگن کو ورلڈ 11 کی قیادت کرنی تھی، لیکن کاؤنٹی میچ میں انگلی زخمی ہونے کے سبب وہ میچ سے باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ سیم بلنگز کو ورلڈ 11 میں شامل کیا گیا ہے۔ سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے فرینچ اوپن کے پہلے راؤنڈ میں کرسٹینا پلسکووا کو 7-6 اور 6-4 سے شکست دے دی۔ یہ 15 ماہ میں سرینا ولیمز کا کسی گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ کا پہلا میچ تھا۔ وہ دوسرے راؤنڈ میں ایشلی بارٹی کا مقابلہ کریں گی۔ ماریا شیراپووا نے 3 سیٹس کے سخت مقابلے میں ریشل ہاگن کیمپ کو شکست دی۔ گاروین موگوروزا نے سویٹلانا کوزنیٹسووا کو 7-6 اور 6-2 سے ہرا دیا۔ اینجلی کربر نے مونا بارتھل کے خلاف 6-2 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کی۔ مردوں کے مقابلوں میں عالمی نمبر 1 رافیل نڈال، یوان مارٹن ڈیل پوٹرو اور میرین چلیچ نے پہلے راؤنڈ کے میچز جیت لیے۔ انگلش فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ پورٹو کے دفاعی کھلاڑی ڈیاگو ڈیلٹ سے معاہدہ کرنے والا ہے۔ ورلڈ کپ کے وارم اپ میچ میں ارجنٹائن نے ہیٹی کو 4 گول سے شکست دے دی، جس میں لیونل میسی کی ہیٹرک قابل ذکر تھی۔
کھیل کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور۔ پروگرام میں آگے چل کر ایک بار پھر لوٹیں گے اسی موضوع پر کہ دوسری مرتبہ ایک جمہوری حکومت پاکستان میں اپنی آئینی مدت مکمل کر رہی ہے، تو ایسے میں فوج اور سیاسی قیادت کے تعلقات کہاں ہیں؟ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا، اہم خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنا ہی تجویز کردہ نام یہ کہہ کر واپس لے لیا ہے کہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ماورائے عدالت قتل کے الزامات کے باوجود منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ ملکہ برطانیہ نے پاکستان کے ماسٹر ایوب کو نوجوانوں کی زندگیوں اور تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے پر 54ویں کامن ویلتھ پوائنٹ آف لائٹ اعزاز سے نوازا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں گزشتہ روز قتل کیے جانے والے انسانی حقوق کے سکھ کارکن کی آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں، اور پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان فائر بندی کے معاہدے کے بعد انڈیا کے زیر انتظام جموں کشمیر کے ہزاروں رہائشیوں نے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہے تھے عبداللہ فاروقی۔ سیربین ابھی جاری ہے۔ پاکستان میں فوج اور سیاسی قیادت کے تعلقات ہمیشہ سے زیر بحث رہے ہیں، اب جبکہ دوسری جمہوری حکومت اپنی آئینی مدت مکمل کر رہی ہے تو کیا یہ تصور کیا جانا درست ہوگا کہ سیاسی اور عسکری قیادت کے تعلقات اور اس کے خد و خال واضح ہو گئے ہیں؟ یہی سوال میں نے کیا دفاعی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر سے۔
بڑی خوشائن چیز ہے، سطح پر تو ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، لیکن دراصل پاکستان میں حقیقی جمہوریت میرے خیال میں پنپنے میں اب کچھ دیر باقی ہے۔ اگلی حکومت کیا کرے گی؟ کیا وہ ایک پاکستان کریٹ کر پائے گی؟ سڑکیں بنانے سے، شاہراہیں بنانے سے ملک نہیں بن جاتا، جمہوریت نہیں پنپ سکتی۔ جب تک ہم ایک شناخت، ایک مشترکہ مقصد، ون سیٹ آف وائٹل نیشنل انٹرسٹ، ایٹ لیسٹ کم از کم اہم ترین مفادات، اور ان کو سب کو یقین بلائیں تاکہ سب لوگ برابر ہوں، تو ہمارا جو سول ملٹری ریلیشن ہے میرے خیال میں اس کے خد و خال جو واضح ہو چکے ہیں وہ ریلیشنز ٹھیک نہیں رہیں گے، اور آنے والے دنوں میں جب اس مقدمے کا فیصلہ آتا ہے تو اور خراب ہو سکتے ہیں۔ تو مجھے تو زیادہ امید نہیں ہے اگلی حکومت سے، خوش آئند ہے کہ ایک نئی حکومت آ رہی ہے۔
کیوں نہیں، کیا لگتا ہے آپ کو مسعود اختر صاحب کے، کیا گزشتہ پانچ برس میں سیاست میں فوجی مداخلت کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟
پاکستان میں ایک طرف حکومت ہے، سیولین حکومت، جس کے پاس 20 منسٹریز ہیں، وزارتیں ہیں، اس کے ذریعے وہ ملک چلاتے ہیں۔ فوج جو ہے وہ ایک حصہ ہے ملٹری کا، ڈیفینس کا، جو کہ ایک وزارت ہے۔ اب فوج کے پاس 600,000 سپاہی اور پرسنل تو ضرور ہیں، ان کے پاس توپیں بھی ہیں، ان کے پاس فزیکل طاقت بھی ہے، مگر وہ تھوڑے باقی لوگوں سے ڈسپلنڈ بہت زیادہ ہیں۔ اسی یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ جب کبھی کوئی شورش ہوتی ہے، کبھی کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی کوئی غزلہ آتا ہے، تو فوج ہی سب سے آگے نظر آتی ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فوج اپنی طرف سے جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے تھی، شاید اس میں تھوڑی بہت سچائی ہے، مگر اگر حکومت قابل ہو تو جب تک ہم مکمل طور پر پاکستانی نہیں بنتے، قابل نہیں بنتے، سول حکومت اچھی نہیں ہوتی، تو سول ملٹری تعلقات وہیں کے وہیں رہیں گے، اور اس کو امپروو کرنے کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے حکومت کو بہتر ہونا پڑے گا۔
میرا سوال آپ سے یہ کہ مسلم لیگ کی حکومت کی طرف سے فوج کی سیاست میں مداخلت کے الزامات لگتے رہے ہیں، تو یہ الزامات کس حد تک درست ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے؟
کچھ حد تک درست ہے، مگر بڑھا چڑھا کر بہت بیان کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں حکومت کو قابل ہونا پڑے گا۔ اب دیکھیے، اگر آئندہ عمران خان کی حکومت اگر آ جاتی، اس کو بھی یہ مسائل رہیں گے۔ جب تک وہ مارل اتھارٹی اس کے پاس نہیں ہوگی، جب تک یہ نہیں ہوتا، مارل اتھارٹی نہیں ہوتی، تب تک میرے خیال میں یہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے۔ تو میرے خیال میں سول حکومت کو ہمیشہ یہ سامنا رہے گا، کیونکہ وہ لوگ بہت ڈسپلنڈ ہیں، ان سے زیادہ قابل ہیں، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہر دفعہ ہر آرمی چیف، چاہے وہ سول حکومت ہو، ملٹری ڈکٹیٹر ہو یا دوسرے ہوں، سول ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف وہ بنائیں جو کہ بالکل ہی ان کا خوش آمدی ہو، اور کلتا بالکل الٹ ہے۔
مسعود صاحب، اب جب کہ حکومت پرامن طریقے سے اپنی مدت پوری کر رہی ہے، تو کیا اس حکومت کو، آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس حکومت کو امور مملکت اور خاص طور پر خارجہ پالیسی آزادانہ طور پر چلانے کا اختیار حاصل رہا؟
نہیں، میرے خیال میں نہیں رہا، مگر اس کی وجہ ہے، اگر قابل ہوتے، لیڈرشپ صحیح ہوتی، مارل اتھارٹی ہوتی، قومی اہداف کو صحیح ترتیب دیتے۔ اب آپ مثلا انگلینڈ میں ہیں، وہاں پر اگر ایک بم کا دھماکہ بھی ہوتا تھا، پہلی اسٹیٹمنٹ وزیر اعظم دیتا ہے یا دیتی ہے کہ نہیں، اس میں مسلمان انوالو نہیں ہے۔ یہاں پر ایک قادیانی جب وہ آتے ہیں اور وہ فری ہاسپٹل لگانے آتے ہیں، اور ان کو ایک گریو یارڈ میں گولی مار دی جاتی ہے، وزیر اعظم، اس کی مارل اتھارٹی اتنی کم ہے کہ وہ چوں نہیں کر سکتا۔
کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ اب طے ہو گیا ہے کہ فوج براہ راست اقتدار کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی اور پس پردہ رہ کر اپنا کردار ادا کرے گی؟
فوج کو بھی پتا چل گیا کہ نمبر ایک وہ بیکاز یہ بہت اچھی بات ہے کہ افتخار چودھری افتخار کی کورٹ نے کہا تھا کہ جی ہم بالکل ٹیک اوور سپورٹ نہیں, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اس حکومت نے بھی کہہ دیا ہے, اپوزیشن کی جماعتوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے ملٹری ٹیک اوور. تو فوج کو پتا, اور نمبر دو فوج کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ ملک چلانا آسان نہیں ہے, اور میرے خیال میں تھوڑے بہت سیکھ بھی گئے, سیکھا کم ہے مگر یہ مجبوریاں زیادہ ہو گئی ہیں, تو پیچھے ہی رہ کے ڈوری ہلائی جا سکتی ہے.
یہ تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر, اور اسی موضوع پر میں نے سن 1980 کی دہائی میں تحریک بحالیہ جمہوریت کے سیکرٹری اطلاعات عبد الرشید زاہد سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ضیاء الحق کے دور میں آپ نے بحالیہ جمہوریت کے لیے جد و جہد کی صعوبتیں اٹھائیں. تقریباً 30 برس قبل مئی کے انہی دنوں میں ایک جمہوری حکومت کو ختم کر دیا گیا تھا. آج پاکستان کی تاریخ میں دوسری جمہوری منتخب حکومت اپنی میعاد مکمل کر رہی ہے, تو کیا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جسے آپ جیسے لاکھوں سیاسی کارکنان نے دیکھا تھا, یا اس خواب کو ابھی شرمندہ تعبیر ہونا ہے؟
تو ان کو ہم جمہوری حکومت نہیں کہہ سکتے. جمہوری حکومت وہ ہے جو آپ کے برطانیہ میں ہے, جو ووٹ کا احترام کرتے ہیں اور رائے کا بھی احترام کرتے ہیں, اگر کسی بھی مخالفانہ رائے ہے تو اس کا بھی احترام کیا جاتا ہے. تو ڈیموکریسی اس چیز کا نام ہے, یہاں تو ڈیموکریسی کے نام پر بدترین آمریت ہے.
تو یہ بتائیے, تو کیا گزشتہ 10 برسوں میں کیا سیاسی کارکنوں کی قدر اور توقیر میں کوئی اضافہ ہوا ہے, یا آج بھی انہیں صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے سیڑھی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے؟
سیاسی کارکنوں کی عزت اور توقیر میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں ہوا, معاذ خوش آمدید طور رہی ہے. جو جینوئن ورکر تھے انہیں کبھی بھی عزت نہیں دی گئی, اور میرا جس حلقے سے تعلق ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کا حلقہ ہے, تو اس میں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. پینا تو دور کی بات ہے, پوشاک وہ پانی نہانے کے قابل نہیں ہوتا, تو یہ تو اپنے شہر لاہور میں پینے کا صاف پانی مہیا نہیں کر سکے. تو یہ ماسک ہے, انہوں نے میٹرو بس چلا دے, اورنج ٹرین چلا دے, وہ بھی اس لیے پبلک کی بہتری کے لیے نہیں, صرف اس لیے کہ اس میں اربوں روپے ان کی کمیشن بنتی ہے, وہ کمیشن کی خاطر یہ انہوں نے بڑے پروجیکٹ شروع کیے.
جی جی, یعنی سیاسی کارکنان جو کہہ رہے ہیں اس کی اس طرح سے, یا جو کر رہے ہیں اس کی اس طرح سے قدر نہیں ہے. یہ تو سیاست دانوں کے رویے کی بات ہو گئی. معاشرے کی بات کریں تو معاشرے میں مجموعی طور پر کیا سیاسی کارکنان کے بارے میں رائے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟
دیکھو جی, سیاسی بہت سے سیاسی کارکنان جو جینون سیاسی کارکن تھے وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے, انہیں پتا ہے کہ اس بازار میں ان کا کوئی گزارا نہیں ہے, ان کی کوئی بھکت نہیں ہے, رائے کی کوئی بھکت نہیں ہے. اب حال یہ ہو گیا ہے, صرف یہ دو رولنگ پارٹیز نہیں, اور بھی دوسری پارٹیز بھی, بلکہ مذہبی پارٹیز بھی جو ہیں, ان کے ہاں بھی اگر لیڈرشپ کے رائے سے اختلاف کیا گیا نا, تو لیڈرشپ برا مان جاتی ہے اور انہیں آہستہ آہستہ پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو ورکروں کے رائے, وہ عزت و تقدیر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, لیڈرشپ کے رویے میں بھی, بظاہر تو وہ نام دیتے ہیں ڈیموکریسی کا, ان کے رویے میں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے.
تو یہ جو آپ نے ڈکٹیٹرشپ کی بات کی, کیا سیاسی جماعتوں کے اپنے رویے جمہوری کسی طرح بھی نہیں ہوئے ہیں, اور اگر نہیں ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا 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 جانا چاہیے؟
جی جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کسی قسم کے رویے جمہوری نہیں, کسی بھی پارٹی, میں صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہا, تقریباً تمام ریلیجیس پارٹیز بھی لیڈرشپ کی رائے سے اختلاف کیا, وہ درگاہ ہو گیا, یعنی وہ بیک بینچز پہ چلا جاتا ہے, چند افراد کو میٹنگ سے پہلے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی صاحب کی یہ رائے ہے یا پارٹی لیڈر کی یہ رائے ہے, اسی کے مطابق بات کرنی ہے. آزادی کا مطلب ہوتا ہے معاشی آزادی بھی ملے, معاشی طور پر تو ہم ابھی تک غلام ہیں, پاکستانی حکمرانوں کے غلام ہیں. اب بجلی کے بڑے دعوے کیے, اب بھی آج بھی لاہور جیسے شہر میں بجلی نہیں ہے, 4 گھنٹے ہو گئے لائٹ گئی ہوئی ہے, اور لائٹ چلی جائے تو پانی بھی نہیں آتا, بجلی دے نہیں سکے, دعوے ان کے بڑے تھے, پانی صاف دے نہیں سکے, رویے ان کے غلط, رویے ان کے ڈکٹیٹروں سے بھی بدتر. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر یہ 31 مئی کو یہ جمہوری حکومت نہیں ختم ہو رہی، جمہوری ڈکٹیٹر ختم ہو رہے ہیں۔ جو انتخابات 25 جولائی کا ہونے ہیں تو وہ جمہوری رویے بھی مستحکم ہو، جو بھی پارٹی آئے اس کا رویہ جمہوری ہونا چاہیے۔
یہ تھے سن 1980 کی دہائی میں تحریک بحالی جمہوریت کے سیکرٹری اطلاعات عبدالرشید زاہد۔ اور اب بات کرتے ہیں انتخابی نشان کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو 41 سالوں کے بعد تلوار کا انتخابی نشان دیا گیا ہے۔ اس نشان پر تنظیم کے بانی ذوالفقار علی بھٹو نے 2 انتخابات لڑے، جبکہ 1988 سے لے کر 2013 تک ہر انتخاب تیر کے نشان پر لڑا گیا۔ تیر اور تلوار کی کہانی اور اس کا پس منظر کیا ہے، سنتے ہیں کراچی سے ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں۔
فوج کا ہر کیڈٹ جس طرح خواہشمند ہوتا ہے کہ اس کو اعزازی تلوار حاصل ہو، انتخابی نشان تلوار ملنے پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور جیالے سینیٹر تاج حیدر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے ہیں۔
دیکھیے، بھٹو صاحب کا نام ذوالفقار علی تھا نا، اور ذوالفقار مولا علی کی تلوار، تو اس لیے جو بہترین مطلب جتنے بھی انتخابی نشان دستیاب تھے ان میں سب سے زیادہ مناسب تلوار ہی تھا۔ ہم جب بھی تلوار کا نشان بناتے تھے اپنے بینروں پہ، پوسٹروں پہ، تو ہم اس پہ لکھا کرتے تھے وہ جو مشہور مصرع ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اب وہ تلوار ہم پہ ہی چل گئی تو بات اور۔
تاج حیدر کے مطابق 1970 اور 1977 کے انتخابات تو پارٹی نے تلوار کے نشان پر ہی لڑے، لیکن جنرل ضیاء الحق نے یہ نشان چھین لیا۔
تو ضیاء الحق آگے، سب آگے۔ اس کے بعد 85 میں جو غیر جماعتی انتخابات ہوئے اور ہر امیدوار کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اپنی پسند کا نشان لیں، تو اس میں تلوار کا نشان نہیں، نہیں تو ہر امیدوار تلوار کا ہی نشان لے لے۔ 88 کے انتخابات میں یہ جو انتخابی نشان تھے اس میں تلوار موجود نہیں تھی، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پھر اس سے ملتا جلتا نشان دستیاب تھا، وہ تیر تھا، تو ہم نے تیر لیا۔ تو وہ دلاں تیر بجان دشمن تھے، یہ اس وقت آیا کہ جب اور لوگوں کو یہ سمجھانے کے مقصد سے آیا کہ اب تلوار نہیں تیر ہمارا نشان۔
پاکستان میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین سابق صدر آصف علی زرداری کی سربراہی میں موجود ہے۔ دونوں کے ہی تنظیمی ڈھانچے الگ الگ ہیں۔ 1999 میں میاں نواز شریف کے دور حکومت میں بینظیر بھٹو کو جسٹس ملک محمد قیوم کی سربراہی میں احتساب عدالت نے نااہل قرار دے دیا۔ سینیٹر تاج حیدر ان دونوں کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔
بینظیر بھٹو صاحبہ کو ڈسکوالیفائی کیے جب ان کو جسٹس قیوم صاحب کے ذریعے سزا دلا دی گئی، جس پہ بعد میں وہ سپریم کورٹ کے اندر وہ ٹیپ سامنے آئی کہ جس کے اندر سیف الرحمان اور شہباز شریف جسٹس قیوم پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ کو سزا دینی ہے اور اتنی سزا دینی ہے۔ ٹیپس جب سامنے آئیں تب وہ معاملہ ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ سزا سنائی جا چکی تھی تو بی بی صاحبہ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں، اور کیونکہ وہ پارٹی کی سربراہ تھیں اس لیے پارٹی کو بھی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ تب یہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز بنی۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہ بینظیر بھٹو نے تمام الیکشن تیر کے ہی نشان پر لڑے، جبکہ بعد میں آصف علی زرداری کی قیادت میں بھی تیر کے ہی نشان پر ووٹ لیے گئے۔ آصف زرداری کی سربراہی میں پارٹی کے پاس نشان تیر، جبکہ بلاول بھٹو کی زیر قیادت پیپلز پارٹی کے پاس انتخابی نشان تلوار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات تیر کے نشان پر ہی لڑا جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ دونوں جماعتیں اور نشانات کو رکھنا ضروری کیوں ہے؟ سینیٹر تاج حیدر اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں۔
خطرات رہتے ہیں، 2013 میں خطرات یہ تھے کہ پارلیمنٹرین کو بھی کہیں بین نہ کر دیا جائے، اب یہ تھا کہ اب کیا کریں، لیکن بہرحال بین نہیں کیا گیا۔ خطرات اب بھی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یا جو بھی اپنے کام کرنے والے ہیں ان کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی پھر مقدمہ آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے سامنے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو پھر اس طریقے سے انتخابات سے دور رکھا جائے، تو اس لیے اس وقت دونوں ہیں اور چند دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس پلیٹ فارم سے لڑنا ہے یا اس پلیٹ فارم سے لڑنا ہے۔
الیکشن کمیشن کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کی ایک دعوے دار مرتضیٰ بھٹو کی بیوہ گنوا بھٹو بھی تھیں، جن کی درخواستی کے نام کے ساتھ تلوار کا نشان انہیں الاٹ کیا جائے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کرنے والے ناہید عباسی اور صفدر عباسی کی درخواستی کے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا نام اور تیر کا نشان انہیں دیا جائے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے دونوں دعوے مسترد کر کے تقریباً 41 سال کے بعد تلوار کا نشان بلاول بھٹو کی زیر قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کو دے کر پارٹی کو بحال کر دیا ہے۔ ریاسوئے بی بی سی کراچی۔
اور پاکستان سے آئیے اب رخ کرتے ہیں ایک اور اہم عالمی خبر کی طرف۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب نے لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری کو کئی ہفتے قید میں رکھا تھا۔ فرانسیسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ سعد حریری کو آزاد کرانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو اس وقت لبنان میں جنگ ہو رہی ہوتی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال نومبر میں لبنان میں سیاسی بحران اس وقت پیدا ہوا تھا جب سعودی عرب سے سعد حریری نے مستعفی ہونے کی تقریر کی اور کہا کہ ان کو ڈر ہے کہ ایران کی حمایتی جماعت حزب اللہ ان کو قتل کر دے گی۔ واضح رہے کہ نہ تو سعودی عرب اور نہ ہی سعد حریری نے اس سے قبل کہا کہ سعد حریری سعودی عرب میں قید تھے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ماضی کے شورش زدہ علاقے مالاکن ڈویژن میں فوج نے امن کی بحالی کے بعد اختیارات سول اداروں کو منتقل کرنے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس ضمن میں پہلے مرحلے میں دو اضلاع میں سیکیورٹی کے فرائض پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں، تاہم سول اداروں کی معاونت کے لیے فوج علاقے میں موجود رہے گی۔ مقامی افراد خاصے عرصے سے سیکیورٹی ناکوں پر درپیش مشکلات اور ناروا سلوک کی شکایات کرتے آ رہے تھے۔ دیر بالا سے ہمارے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی کی رپورٹ سنیے۔
دیر بالا کے علاقے اخاگرام کے اس چیک پوسٹ پر تقریباً 10 سال تک سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج کے سپرد رہی، تاہم حالات میں بتدریج بہتری کے بعد اب یہ ناکہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دیر کے دونوں اضلاع میں تقریباً 10 کے قریب چیک پوسٹوں پر پولیس کو امن و امان برقرار رکھنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اس تبدیلی سے چیک پوسٹوں پر لمبی لمبی قطاروں میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے۔
ریسنٹلی تقریباً یہ 1 مئی سے باقاعدہ طور پر یہ پولیس کے سپرویژن میں آ گئی ہے چیک پوسٹ۔ پولیس پہلے بھی ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہی تھی، ابھی جو ہے نا خود پولیس نے پولیس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، تو پولیس انشاءاللہ پریپیئر ہے، بالکل تیار ہے اور اچھے انوائرمنٹ میں وہی ذمہ داریاں پولیس نے سنبھالی ہوئی ہے اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
دیر میں چیک پوسٹوں اور ناکوں پر کنٹرول سنبھالنے کے ساتھ ساتھ پولیس کو سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کا اختیار بھی دیا گیا ہے جو اس سے پہلے فوج کی ذمہ داری تھی۔ بعض علاقوں میں چیک پوسٹوں پر سختیوں کی اطلاعات بھی ملتی رہی ہیں، جس کے خلاف مقامی لوگ احتجاج بھی کر چکے ہیں، تاہم اختیارات کے سول اداروں تک منتقلی کے فیصلے کو مقامی افراد نے بڑی حد تک سراہا ہے۔
فرق تو ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ جو فوجی تھے نا تو اس سے لوگ بہت ڈرتے تھے، اس کے ساتھ جو ہے کلاشن کوپ سب کچھ موجود تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے اور تلاشی بھی لیتے تھے، اکثر کوئی غلطی کرتا تھا تو ان کو جو نا یعنی کان پکڑاتے تھے اور کوڑی تھوڑی زیادہ سزا بھی دیتے تھے۔
نہیں، الحمدللہ پاک فوج بھی ہماری نوجوان ہیں اور پولیس بھی ہماری بھائی ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، ہم سب اس کے احترام کرتے ہیں، ہم خوش ہیں، پہلے بھی خوش تھے لیکن ابھی بھی سب سے زیادہ اس لیے خوش ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، یہاں پر کسی کے پاس بیمار ہیں یا کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ ہمارے ساتھ رعایت کرتے ہیں۔
دیر میں طویل عرصے تک دہشت گردی کی کاروائیوں اور شدت پسندوں کے اثر رسوخ کی وجہ سے مقامی لوگوں نے کئی قسم کی مشکلات برداشت کی۔
مالاکن ڈویژن میں امن قائم ہونے کی کئی برسوں کے بعد بالآخر اب چیک پوسٹوں پر فوج کے بجائے پولیس اہلکار نظر آئیں گے۔ یہ تبدیلی مقامی لوگوں کو یہ احساس دلائے گی کہ امن کا قیام عارضی نہیں بلکہ مستقل ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی نیوز، دیر بالا۔
اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں کالج کے اساتذہ نے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ اساتذہ نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرنے کے بعد دھرنا دیا۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کے جو مطالبات تسلیم کیے تھے، چیف سیکرٹری ان کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم کی یہ رپورٹ سنیے۔
بی پی ایل اے یعنی بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسیشن کے زیر اہتمام کالج کے اساتذہ نے سائنس کالج سے ایک ریلی نکالی۔ ریلی میں خواتین اساتذہ بھی شریک تھیں۔ ریلی کے شرکا مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے کوئٹہ پریس کلب پہنچے اور وہاں مظاہرہ کیا۔
بی پی ایل اے کے جائز مطالبات، بیوروکریسی کا تعلیم دشمن رویہ۔
مظاہرے کے بعد اساتذہ نے پریس کلب کے باہر دھرنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کے تین مطالبات تسلیم کیے تھے، لیکن مبینہ طور پر چیف سیکرٹری ان پر عمل درآمد کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہا ہے۔ تسلیم شدہ مطالبات کے بارے میں ایسوسیشن کے صدر آغا زاہد نے یہ بتایا۔
ان میں ہمارا 15,000 ہائر ایجوکیشن الاؤنس ہے، ان میں ہمارے 50,00,000 بلوچستان پروفیسرز کے لیے جو ریسرچ فنڈ ہے، اور اسی طرح ہماری کنوینس الاؤنس جو کٹوتی ہوتی ہے ہم سے تعطیلات کے دنوں میں، ان تین مطالبات کی ہماری منظوری جو ہے نا وہ سی ایم صاحب نے دی تھی۔
احتجاج میں شریک پروفیسر ازرام علی کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی کے رویے کی وجہ سے اساتذہ اس گرمی میں احتجاج پر مجبور ہو گئے ہیں۔
ہمیں مجبوراً جو ہے بیوروکریسی کی وجہ سے ہمیں مجبوراً اس سڑکوں پہ آنا پڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس حالت میں رمضان کے مہینے میں ہم آئے۔ اور
ازرا مری نے کہا کہ ان کے تمام مطالبات جائز ہیں۔
ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی ہوئی تھی کہ ہمیں ہائر ایجوکیشن الاؤنس دیا جائے 15,000۔ اگر آپ دیکھ لیں یہ تمام پروفیشنز کو دیا جاتا ہے، ڈاکٹرز کو، وکلاء کو، نرسز کو، ماں سوائے ایک جو ہم پروفیسر برادری ہیں ہم کب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن آج تک ہماری اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا گیا۔
بی پی ایل اے کے صدر کا کہنا تھا کہ حکومت کی مدت ختم ہونے کو ہے۔ انہوں نے نوٹیفیکیشن کے اجرا میں تاخیر کے حوالے سے ان خدشات کا اظہار کیا۔
ہماری سمری نہیں نکال رہے ہیں اور وہ اس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب یہ گورنمنٹ چلی جائے گی تو اس سمری کو وہ ریگریٹ کر دیں گے، اس سمری کو وہ ختم کر دیں گے اور ہمارے مطالبات اسی طرح سے ادھورے رہ جائیں گے۔
اساتذہ کے احتجاج کی وجہ سے کالجوں میں تعلیمی سرگرمیاں متاثر ہو گئی ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ تسلیم شدہ مطالبات کے نوٹیفیکیشن کے اجرا تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب بات شدید گرمی کی، جسے آپ سب محسوس کر رہے ہوں گے پاکستان میں۔ حال ہی میں کراچی میں گرمی کا دباؤ بڑھنے سے شہر بھر میں درخت لگاؤ مہم کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن کیا صرف سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مہم شروع کر دینا اس معاملے کا حل ہے؟ یا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کراچی میں گرمی میں اضافے کی وجوہات ہیں کیا؟ سنیے کراچی سے نامہ نگار سحر بلوچ کی رپورٹ۔
پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی رواں برس گرمی کی یکے بعد دیگرے آنے والی لہروں کی لپیٹ میں ہے۔ شہر والے ایک لہر کے اثرات سے نکلنے نہیں پاتے کہ گرم موسم کی دوسری لہر سر پر کھڑی ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرمی کی شدت بڑھنے کی وجہ موسمیاتی تبدیلی ہے، جس کا ایک عنصر درختوں کی کٹائی اور نئے درخت نہ لگائے جانا ہے۔ اس صورتحال میں شہر بھر میں درخت لگاؤ مہم کا آغاز ہوا ہے اور سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر بھی شہریوں کو ہر گھر کے سامنے ایک درخت یا پودا لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ تاہم ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ شہر میں گرمی میں اضافے کی وجہ غلط اقسام کے درخت لگائے جانا بھی بنی ہے۔ یاد رہے کہ کراچی میں میئر مصطفیٰ کمال، جو اب پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کے دور میں کونو کارپس نامی درخت لگوائے گئے تھے۔ ماحولیاتی امور پر نظر رکھنے والی صحافی عافیہ سلام نے اس بارے میں بتایا کہ یہ درخت دراصل تمر کی ایک قسم ہے، جس کے بارے میں عموماً مثبت رائے صرف اس لیے نہیں رکھی جاتی کیونکہ اس کی نگہداشت کے لیے بہت سارا پانی درکار ہوتا ہے۔
کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنا تھا گریٹر کراچی کے لیے، اس کے لیے کراچی کے 7 زون بنائے گئے تھے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر حکومت بلینز آف روپیز خرچ کر چکی ہے، اپنے بڑے بڑے کنسلٹنٹس کو وہ چیزیں دے کے۔ اس میں 7 علاقوں کی سوائل کے مطابق ان علاقوں کے لیے مختلف جھاڑی کون سی ہونی چاہیے، پھول کون سے ہونے چاہیے، بیل کون سی ہونی چاہیے اور درخت کون سے ہونے چاہیے، تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس ہی کو شیئر کر لیں۔ اگر وہ پلان حکومت نہیں عمل درآمد کر سکتی اس پہ، تو انفرادی طور پہ یا جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بنی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور کرنا چاہ رہی ہیں وہ کر لیں۔
آفیہ نے کہا کہ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے کے پیچھے صرف موسمی نہیں تعمیراتی وجوہات بھی ہیں۔
تو اس کے اثرات کو کم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، اس میں آپ کے جو بلڈنگز بنانے کا، جو شہر کو ایک بنانے کا طریقہ ہے، اس میں ہمیں سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ کیوں پرانے گھر ٹھنڈے ہوتے تھے، کیا وجہ ہے کہ ان پرانے علاقوں کے اندر وہ اموات کی شرح نہیں ہے جو کہ نئی بستیوں کے اندر ہے۔ آپ ابھی اس ہیٹ ویف میں دیکھ لیجئے، ابھی 3 روز پہلے یا 4 روز پہلے کی جو اموات ہیں بلدیا سے ہوئی ہیں، اورنگی سے ہوئی ہیں، کورنگی سے ہوئی ہیں، یہ پرانی بستیاں نہیں تھیں، یہ ریلیٹیولی نئی بستیاں تھیں۔ کراچی کے پرانا علاقہ تو کھارا در، میٹھا در، یہ سب تھے، وہاں پرانے گھر بنے ہوئے تھے، وہاں سے آپ کو یہ نہیں آتی، وہ وینٹیلیشن کا وہاں انتظام تھا۔
انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر سے منسلک رفیع الحق کا کہنا ہے کہ کراچی میں درختوں کی تعداد کس حد تک کم ہوئی ہے اس بارے میں صرف تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔
پہلے کہتے ہیں کہ کوئی 6% کے قریب جو ہے لینڈ کور تھا، جو ویجیٹیشن کور تھا، جو کراچی میں اس کے رقبے کے مطابق 6% تھا، جو کم ہو کر کے میرے خیال سے 2012 یا 2013 میں یہ کہا گیا کہ 3% ہو گیا۔ اس کے بعد ترقیاتی منصوبے مزید آئے تو اس کا خدشہ ہے کہ یہ 3% بھی نہ رہا ہو، اب 2% ہو گیا ہو۔
ان سب باتوں سے دور تقریباً 2 سال پہلے شہزاد قریشی نے کراچی اور پاکستان میں شہری جنگل کی بنیاد رکھی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کے اندر ایک جنگل اگایا جا سکتا ہے جس کو 3 سال کے اندر کسی قسم کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جنگل مقامی اور آبائی درختوں کے ساتھ بنتا ہے جن کے اندر اس دائرے میں رہتے ہوئے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت اور طاقت ہوتی ہے۔
تمام ایسے کھلے بڑے علاقے جو کہ شہری حصے میں موجود ہیں، وہاں ان جنگلات کو آباد کر دیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ایک تو یہ 3 سال کے اندر ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جو کام ایک درخت کرتا ہے وہ اس سے 30 گنا زیادہ فائدے ہمیں اس ٹکڑے سے ملتے ہیں، یعنی آکسیجن بھی 30 گنا زیادہ اس سے پروڈیوس ہوتی ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ 30 گنا زیادہ ایبزارب کرتا ہے، اور اس کے بڑھنے کی سپیڈ جو ہے وہ 10 گنا زیادہ ہے عام پلانٹیشن کے طریقوں سے۔
ماہرین اس وقت چلنے والی مہم پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مہم کا آغاز سن 2015 میں گرمی کی شدت کے باعث ہونے والی اموات کے بعد بھی ہوا تھا، لیکن سال اور گرمی گزرنے کے بعد مہم تھم گئی تھی۔ ساحر بلوچ، بی بی سی نیوز، کراچی۔
اور اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا۔ انڈیا کی 7 قومی جماعتوں کو 2016 اور 2017 میں مالی سال میں مجموعی طور پر 589 کروڑ روپے معلوم ڈونر سے حاصل ہوئے تھے، اور ان میں سے 532 کروڑ روپے اکیلے حکمران بی جے پی کو چندے سے حاصل ہوئے تھے۔ دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ سنیے۔
انڈیا میں انتخابات میں کرپشن روکنے اور اسے مزید شفاف بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے ذریعے رضاکارانہ چندے اور رکنیت وغیرہ سے ملنے والی تمام رقوم کی تفصیلات ہر برس انتخابی کمیشن میں جمع کرنی پڑتی ہیں۔ انتخابی کمیشن کے ضابطوں کے مطابق ملک کی سیاسی جماعتیں اگر 20,000 روپے سے زیادہ کا چندہ کسی سے لیتی ہیں تو اسے چندہ دینے والے کا اکاؤنٹ، بینک کا نام اور ٹیکس کے کارڈ کے نمبر وغیرہ کی تفصیلات بھی دینی ہوتی ہیں۔ اس طرح کے چندے معلوم ذرائع کے زمرے میں آتے ہیں کیونکہ اس میں چندہ دہندہ کا نام سامنے آ جاتا ہے۔ جو لوگ 20,000 روپے سے کم کا چندہ دیتے ہیں وہ نامعلوم زمرے میں آتے ہیں۔ ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز یعنی اے ڈی کمیشن سے حاصل کی گئی معلومات کی بنیاد پر اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ 2016-17 کے مالی سال سبھی 7 جماعتوں کو معلوم طور پر 589 کروڑ روپے حاصل ہوئے تھے۔ ان میں سے 532 کروڑ روپے اکیلے حکمراں بی جے پی کو ملے۔ بی جے پی کو یہ رقم 1194 چندہ دہندگان نے اسے دیں۔ کانگریس کو 599 افراد نے رضاکارانہ طور پر تقریباً 42 کروڑ روپے چندے میں دیے۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے فراز ہاشمی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی۔ لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے راج نارائنن سوامی، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سمرہ فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب میں حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے اپنا ہی تجویز کردہ نام یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ماورائے عدالت قتل کے الزامات کے باوجود منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کیا ہے۔ انڈیا کے پہاڑی اور سیاحتی مقام شملہ کے رہائشیوں نے شہر میں پانی کی بے نظیر قلت پر مظاہرے کیے ہیں۔ چند مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن میں اصلاحات متعارف کرانے کی تجویز پیش کی ہے تاکہ بڑی معاشی قوتوں کے درمیان تجارتی جنگ کو روکا جا سکے۔ اور روسی صحافی جن کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ وہ کیف میں قتل کر دیے گئے تھے، آج یوکرین کی سیکیورٹی سروس کی ایک پریس کانفرنس کے دوران صحت مند طور پر نمودار ہو گئے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔